رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، سورہ اعراف کی آیت 13 زیر درس ہے. اس میں وہ مکالمہ نقل ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ فرشتوں اور جنات کے مابین ہوا، خاص طور پر ابلیس کے ساتھ. یہ بات اس سے پہلے بیان ہو گئی کہ جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ حکم تو میں نے دیا تھا، میں تمہارا پروردگار ہوں، وہ کیا چیز ہے کہ جس نے تمہیں روک دیا؟ تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ میں اس سے برتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، اور اس برتری یا بہتری کی بنیاد کیا ہے؟ وہ میری خلقت ہے. خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، اس کو تو مٹی سے، کیچڑ سے پیدا کیا ہے آپ نے، اور میری خلقت آگ سے ہوئی، ایک برتر عنصر سے ہوئی ہے. اس وجہ سے میں کیوں اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں؟ میں اپنی خلقت کے لحاظ سے برتر ہوں، تو سجدہ کرنا ہے تو اس کو کرنا چاہیے مجھے، میں کیوں سر جھکاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات ہے، اچھا تو یہاں سے اتر، اس لیے کہ تجھے یہ حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے. یعنی تم نے غور نہیں کیا کہاں کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے تھے. یہ جگہ نہیں تھی کہ یہاں تم یہ کہو کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں یا اس سے بھی کسی برتر چیز سے بنا ہوا ہوں. فخر جنک من الساگرین، قال فہبت منہا فما یکون لکا ان تتکبر فیہا فخر جنک من الساگرین. اچھا تو یہاں سے اتر، اس لیے کہ تجھے یہ حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، سو نکل جا، یقیناً تو ذلیل ہے. یہ اس موقع کے اوپر ابلیس سے فرمایا. تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو کہا ہے کہ اتر جا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی بلند جگہ ہی سے اترنا ہے، بلکہ بارگاہ سے نکل جا. یہ خدا کی بارگاہ سے اترنے کا حکم ہے، جہاں جنات اور فرشتے سب اس کے حضور میں اس سے ہم کلام تھے. یعنی دربار سے، بارگاہ سے اترنے کا، نکل جانے کا حکم ان الفاظ میں دیا گیا ہے. یہ جو فرمایا کہ اس لیے کہ تجھے یہ حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، تو اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ ہماری بارگاہ میں سرکشی اور تکبر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. یعنی کہاں کھڑے ہو، سرکشی اور تکبر، اور وہ بھی خدا کی بارگاہ میں، وہ بھی خالق کے سامنے، وہ بھی جہانوں کے پروردگار کے سامنے، وہ بھی زمین و آسمان کے بادشاہ کے سامنے. مطلب یہ ہے کہ ہماری بارگاہ میں سرکشی اور تکبر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اس جرم کا ارتکاب کر رہے ہو تو اس کی سزا دائمی ذلت ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا وہ قانون ہے جو جزا و سزا کے بارے میں سب کے لیے یکساں بیان ہوا ہے. ہر چیز قابل معافی ہے، ہر چیز میں عفو و درگزر کا امکان ہے، لیکن تکبر میں نہیں، سرکشی میں نہیں. سرکشی، سرتابی اور تکبر، یہ وہ جرم ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، کوئی متکبر، کوئی استکبار کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ بنیادی چیز ہے. یہ جس کو آپ کفر کہتے ہیں، وہ بھی اصل میں استکبار کا ظہور ہے. یعنی جب کوئی شخص اس چیز کو جاننے کے بعد کہ حق یہی ہے، اس کے سامنے اکڑ جاتا ہے، تو نتیجہ کیا؟ انکار کرتا ہے. تو انکار اگر استکبار کی بنیاد پر ہے تو پھر وہ قابل معافی نہیں رہتا. پھر وہی بات ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے گا، لیکن کوئی متکبر، کوئی اللہ کے سامنے سرکشی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اسی سے یہ اصول بھی معلوم ہوا کہ تمام مواخذہ، تمام سزا، تمام ذلت، یہ سب کس کے لیے ہے؟ سرکشی کے لیے. سرکشی ناقابل معافی جرم ہے. یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بندے کی حیثیت سے کھڑا ہوتا ہے تو گناہ کرتا ہے، गुनाह जज्बात से मगलूब होकर हो जाता है, इंसानी कमज़ोरियों की बुनियाद पर हो जाता है, बशरी जबिल्लतों की बुनियाद पर हो जाता है, ख्वाहिशों के गलबे की बुनियाद पर हो जाता है। ये जब गुनाह होता है तो अगर इंसान सरकश नहीं है, सरताबी पर तुला हुआ नहीं है, तो उसमें नदामत होती है, रजू होता है, संभलने का जज्बा होता है। लेकिन जिस वक्त इंसान अकड़ जाता है खुदा के मुकाबले में, और ये जानने के बावजूद कि मेरा रवैया, मेरी बात, मेरा तर्ज अमल गलत है, सिर्फ तकब्बुर की बुनियाद पर ना हक को इल्म की सतह पर मानता है ना अमल की सतह पर कबूल करने के लिए तैयार होता है, तो ये वो चीज़ है कि जो फिर नाकाबिले माफ़ी बन जाती है। ये अबदी जहन्नम, ये दायमी ज़िल्लत, ये दायमी सज़ा, ये हमेशा का इंतकाम, ये सब किन के लिए है? मुतकब्बिरीन के लिए। तो ये बात कुरान मजीद ने वाज़े कर दी है। असल में कुफर भी इसके सिवा कुछ नहीं कि वो तकब्बुर का इल्मी ज़हूर है, फिस्क भी इसके सिवा कुछ नहीं वो तकब्बुर का अमली ज़हूर है, ज़ुल्म भी इसके सिवा कुछ नहीं वो असल में तकब्बुर का दूसरों से मुतल्लक हो जाना है। तो ये तकब्बुर या इस्तिकबार है जो बुनियादी जुर्म है। अगर इंसान अपने आप को इससे पाक रखे तो फिर वो खुदा का बंदा है। खलतु अमलन सालहन वसैया, उससे गलतियाँ भी होते हैं, वो अच्छाई भी करता है, बुराई भी करता है, संभलता है, ऊपर उठता है, चलता रहता है। और वही हज़रत मसीह की बात कि उसकी मिसाल तो उस भेड़ की सी होती है जो गले वाले से खो जाती है, खुदा अपनी भेड़ों को भूल कर जो उसके गले में उसको तलाश करता फिर रहा होता है। तो फिर तो कोई बात नहीं होती, बात उस वक्त असल में बिगड़ती है जब इस्तिकबार पैदा होता है। तो ये फरमाया कि मतलब ये है कि हमारी बारगाह में सरकशी और तकब्बुर के लिए कोई जगह नहीं है। इस जुर्म का इर्तकाब कर रहे हो तो इसकी सज़ा दायमी ज़िल्लत है। यानी सोच लो, सोच लो एक मरतबा, देख लो, अब भी मौका है, लेकिन अगर इस पर इसरार कर रहे हो तो फिर इसके नतीजे में माफ़ी का इम्कान ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से निकल जाओ, अब इसी ज़िल्लत में रहोगे, हमारी बारगाह के दरवाज़े तुम पर हमेशा के लिए बंद हो गए। फ़ख्रुज इन्नक मिनस सागरीन, यहाँ बड़ाई का घुमंड करे सो निकल जाए, यकीनन तू जलील है। ये जो इन्नक मिनस सागरीन है, इसको भी बड़ी अच्छी तरह समझ लीजिए। अल्लाह ताला जो यहाँ दिनूनत बरपा करते हैं, जो रसूलों की बेसत के बाद जजाओ सज़ा बरपा होती है, उसमें सरफराजी की भी बहुत सी सूरतें हैं। यानी कौमों को क्या मकाम मिलता है, बरतरी हासिल होती है, जैसे कि सहाबा किराम को हुई, एक अजीम सल्तनत वजूद में आ जाती है, जिसे सूरह नूर में बयान किया है कि मैंने वादा किया था कि जो लोग भी पैगंबर का साथ देंगे और सच्चे अमल पर कायम रहेंगे उनको मैं ज़मीन का इक्तदार दे दूँगा। लेकिन दूसरी जानब जो सज़ा दी जाती है वो दो सूरतों में होती है। एक मौत की सज़ा, जिन लोगों ने शिर्क को दीन बना लिया और वो उसी पर इसरार करके खड़े हो गए, उनके लिए मौत की सज़ा। और जिन लोगों ने शिर्क को दीन नहीं बनाया लेकिन दीन को बैसियत दावत के कबूल करने के लिए तैयार नहीं हुए, और किस चीज़ में मुब्तला हुए, उसी में कि हमारे अकाबिर, हमारे बड़े, हमारी तारीख, हमारी किताबें, हमारी कौम, ये कैसे हो सकता है कि उससे बाहर भी कहीं हक पाया जाए। अब अल्लाह ताला का कानून ये है कि हक कहाँ आएगा और कहाँ से आएगा, ये वही फ़ैसला करता है। यानी ये तो नहीं हो सकता कि जो मदरसा आपने बनाया है हमेशा उसी में से हक पैदा हो, जो तबका आपने पैदा किया है हमेशा उसी की ज़ुबान पर हक आए। वो कहीं से भी आएगा, और आएगा तो इम्तहान पैदा कर देगा। तो जब वो आ जाता है तो उस वक्त इंसान को क्या करना चाहिए? तो ये वो जगह है कि जिसके बाद फिर जब इंसान इनकार करता है, इस बुनियाद पर इनकार करता है, तो उसके लिए क्या सज़ा है? उसके लिए यही अल्फाज हैं वहाँ भी, हत्ता यूतुल जिज़ियतान यदिन वहुम सागरून, महकूमी की सज़ा। यहाँ पर भी यही कहा है, फ़ख्रुज इन्नका मिनस सागरीन, यानी दायमी ज़िल्लत की सज़ा, दायमी महकूमी की सज़ा। इल्ला ये कि आदमी तौबा कर ले, इंसानों के लिए तो उसका दरवाज़ा खुला होता है, लेकिन इसने इनकार कर दिया, कहा कि इसका कोई सवाल नहीं। अब देखिए उसने आगे से क्या कहा, काला अनजरनी इला योम युबसून, बोला मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब लोग उठाए जाएंगे। यानी फिर मैं एक मिशन रखता हूँ, मुझे अब इससे इंतकाम लेना है। आप अगर गौर करके देखें तो ये कौमों की बरतरी, ये अफराद की बरतरी, ये एक दूसरे से इंतकाम के दाइयात, ये नीचा दिखाना, ये टांग खींचना, ये जितने भी इस नौइयत के मामलात हमारी ज़िंदगी में छोटे से बड़े पैमाने पर नमूदार होते हैं, फ़र्द से कौमों तक, कौमों से सल्तनतों तक, उनके पीछे क्या चीज़ कार फरमा होती है, यही घुमंड, यही बर्तरी। बड़ी मुश्किल से इंसान ने ये जाना है कि बर्तरी दूसरों पर कायम करने के जज्बे से निकल कर आइए इस दुनिया में ऐसी रियासतें कायम करें, ऐसा नज़म कायम करें जो इंसानों की बराबरी पर मबनी हो, जो उनकी खिदमत के जज्बे पर मबनी हो, जिसमें रंग नस्ल की तफरीक ना की जाए, जिसमें मज़हब की बुनियाद पर, खिलकत की बुनियाद पर, पस मंज़र की बुनियाद पर लोगों के फ़ैसले ना किए जाएँ, खुदा की ज़मीन को सब की ज़मीन समझा जाए और इंसान के बुनियादी हुकूक़ का एहसास करके वो नज़म कायम किया जाए जो लोगों के लिए खैर व सलाह का बायस बने, तो ये नज़रिया आसानी से कबूल नहीं होता, क्योंकि फ़ौरी तौर पर इंसान अपने पस मंज़र के लिहाज से अपनी बर्तरी के किसी ना किसी एहसास के साथ हमलावर हो जाता है। यानी तबकात भी होते हैं, कौमें भी होती हैं, और कुछ नहीं मिलेगा तो यही हो जाएगा कि हम तुमसे पहले यहाँ से आबाद हैं, दरा हाले के उस पहले में सवाए तारीख के कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि खुदा की ज़मीन पर आप कब पैदा हुए, आप कब यहाँ आए, आप कब वहाँ आए, आपने कब किसी जगह को आके आबाद किया, ये सिर्फ़ कबल व बाद का मसला है। खुदा की ज़मीन है, आप सब बराबर की हैसियत से हैं, तो इंसान आसानी से इन सब बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो इसने भी यही कहा, और ये कहा कि फिर आप मुझे मोहलत दें, यानी किस बात की मोहलत, माफ़ कीजिए, यानी इस बात की मोहलत कि मैं ये साबित कर सकूं कि इंसान को जो शर्फ बख्शा गया है वो फिलवाक़े उसका अहल नहीं है। यानी आप देखिए कि जो मुकाबला दरपेश हो गया वो ये है, अल्लाह ताला ने चूँकि इंसान के सामने झुकने के लिए कहा और उसने इसको खुदा का हुक्म है यानी इताअत के इम्तहान के मानी में नहीं लिया, बर्तरी के पहलू से लिया, तो अब बर्तरी को चैलेंज होना है ना, बर्तरी को चैलेंज होना है, तो वो कहाँ से चैलेंज होगी, यानी अल्लाह ताला के हुक्म के सामने मैं नहीं झुका, मैं अब बताऊँगा कि ये भी नहीं झुकता, ये भी नहीं झुकता, यानी ये अब चैलेंज दरपेश हो गया, यानी इस बात की मोहलत के मैं ये साबित कर सकूं कि इंसान को जो शर्फ बख्शा गया है वो फिलवाक़े उसका अहल नहीं है, ये आपने ऐसे ही इज्जत दे दी है इसको, अब मैं ये साबित करूंगा। बोला मुझे उस दिन तक मोहलत दे, काला अनजरनी इला यौम युबसून, जब लोग उठाए जाएंगे, गोया क़यामत के दिन तक मोहलत दे। ये मालूम था उसको कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया एक महदूद मुद्दत के लिए बनाई है, इसमें इंसानों को मौका दिया जाएगा, तो उसने कहा कि ठीक है, फिर मुझे ये मोहलत भी उस वक्त तक के लिए मिलनी चाहिए। ये जो मोहलत उसने मांगी है ये किस एतबार से है, दोनों एतबारात का इम्कान हो सकता है, ये कि मुझे ज़िंदगी दे दे, क़यामत तक जीता रहूं और मैं उन लोगों की रहनुमाई करूं कि जो इंसानों को गुमराह करने आएंगे उनका सरखेल बनकर, और ये कि मेरा मिशन जारी रहे। यानी मोहलत इंसान को भी मिली है ना, क़यामत तक, किस तरह मिली है, आदम ज़िंदा नहीं है, उनकी औलाद के ज़रिए से वो मिशन जारी है, वो काम जारी है, तो दोनों पहलू हो सकते हैं। ज़्यादातर लोगों का रुझान यही हुआ कि वो उसको ज़िंदगी के लिहाज से मोहलत दी गई है, उस्ताद इमाम का रुझान ये है कि नहीं, ये मिशन की मोहलत है, यानी ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि इब्लीस को अबदी हयात दे दी गई हो या क़यामत तक की ज़िंदगी दे दी गई हो, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसकी नफ़ी भी नहीं की जा सकती, दोनों पहलू हैं इसमें। अनजरनी इला यौम युबसून, मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब लोग उठाए जाएंगे, काला इन्नका मिनल मुनज़रीन, फरमाया तुझे मोहलत है। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि परवरदिगार आलम का भी मिजाज क्या है, फरमाया मोहलत, अच्छी बात है, जाइए ये काम कीजिए। इसके मानी ये है कि इब्लीस और उसकी ज़ुर्रियत को यानी उसकी औलाद को, ये दूसरी जगह कुरान ने वाज़े कर दिया है कि होवा व कबीलो हो, यानी वो और जो उसकी आल औलाद में, उसके पैरोकारों में, उसके कबीले में उसके साथ शामिल हैं, ये सब है। इसके मानी ये है कि इब्लीस और उसकी ज़ुर्रियत को अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए ये मोहलत दी है कि वो इंसान को बहकाने और बरगलाने के लिए जो कुछ कर सकता है कर ले, यानी गोया उसके अमल पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई, जो कर सकता है कर ले, आगे वो बताएगा कि मैं क्या करूँगा, फरमाया तुझे मोहलत है। انسان کے شرف و مزیت، یعنی انسان کو جو شرف حاصل ہوا ہے، جو امتیاز حاصل ہوا ہے، مزیت امتیاز حاصل ہوا ہے، برتری حاصل ہوئی ہے، انسان کے شرف و مزیت کے معاملے کا فیصلہ اس کے نتیجے میں قیامت پر ملتوی ہو گیا ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے کہ اب فیصلے کا دن وہی ہوگا جس دن دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو اب قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کہ کون حقیقی شرف کا مستحق بنا، کس کو فی الواقع یہ اہلیت حاصل تھی کہ اللہ نے اس کو یہ مقام دیا، ابلیس کس انجام کو پہنچا اور انسان کس انجام کو پہنچا، اس کا فیصلہ وہاں ہوگا. اب وہیں معلوم ہوگا کہ اس جنگ میں کون جیتتا اور کون ہارتا ہے. یعنی یہ ایک معرکہ ہے، جنگ ہے یہ. اب یہاں سے اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ایک جنگ ہے، یعنی یہ ایک وار ہے، کس کے درمیان؟ ہمارے اور شیطان کے درمیان. یعنی اس نے چیلنج دیا اور یہ چیلنج ہے جس سے ہم دوچار ہیں. اس چیلنج کو ہماری طرف سے کس نے قبول کیا ہے؟ اس نے تو دیا تھا نا، کائنات کے خالق نے. کس نے قبول کیا کہ میں نے بنایا ہے اس مخلوق کو؟ فرشتوں کو کیا جواب دیا تھا جب انہوں نے کہا کہ یہ فساد کرے گا اور یہ خون بہائے گا؟ جواب یہ تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو یہ بہت بڑا شرف ہے جو انسان کو ملا ہے. اس چیلنج کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے. آپ کا حج اصل میں یہی ہے. یعنی حج کیا ہے؟ وہ ابلیس کے اور انسان کے درمیان جنگ کی تمثیل ہے. اس میں ڈرامیٹائز کر دیا گیا ہے، اس کو ایک تمثیل میں بدل دیا گیا ہے. اور کسی چیز کی یاد کو باقی رکھنے کا سب سے مؤثر طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو تمثیل میں تبدیل کر دیں. تو وہاں آپ اصل میں اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہتے ہیں. یعنی اللہ کہتا ہے کہ آؤ شیطان کے خلاف جنگ میں میرے ساتھ شریک ہو جاؤ. آواز ادھر سے آتی ہے، جواب آپ کیا دیتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہیں پروردگار، آپ نے بلایا ہم حاضر ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ حج کے جو مناسک ہیں وہ سب کے سب اصل میں اس تمثیل کا حصہ ہیں. آپ مجاہد بن کے چلے گئے ہیں، آپ نے پڑاؤ ڈال دیا ہے، آپ نے دعائیں کی ہیں، آپ اس جنگ میں جیتنے کے لیے بیتاب ہیں. اور اس کا کلمینیشن، اس کا آخری مقام کیا ہوتا ہے؟ جب آپ ہاتھ میں کنکر پکڑ کے تمثیل کے طریقے پر، ظاہر ہے کہ وہاں تلوار تو نہیں پکڑنی نا، تو آپ ایک علامت کے اوپر سنگباری کر کے بتا دیتے ہیں کہ ہم اس جہاد میں اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ پہلو جو ہے اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ یہ اصل میں وہ چیلنج ہے جو شیطان نے دے رکھا ہے. استاذ امام لکھتے ہیں، یہی وہ موڑ ہے جہاں سے انسان کی زندگی کارزار امتحان میں داخل ہوتی ہے. یعنی جیسے ہی ابلیس نے یہ معاملہ کیا تو اب گویا ایک طرف پروردگار ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جیت میری ہوگی، میں اپنی جنت کے لیے لوگوں کا انتخاب کر لوں گا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کسی کو نہیں آنے دینا. شیطان نے جیسا کہ آگے آ رہا ہے اپنا پورا زور اس بات کے لیے لگانے کا منصوبہ بنایا کہ وہ انسان کو نااہل و نالائق ثابت کر دے، اور انسان کی سعادت و کامرانی اس بات میں ٹھہری کہ وہ یہ ثابت کرے کہ وہ فی الواقع اس کا اہل ہے. تو اب اصل میں جنگ کیا ہے؟ یعنی مجھے اور آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ جو عظیم شرف، جو بہت بڑی مزیت ہم کو دی گئی، وہ کیا ہے؟ ابدی بادشاہی، جنت کی ابدی بادشاہی. یعنی خدا ازلی ہے، خدا ابد تک ہے، انسان ازلی نہیں ہے، مخلوق ہے لیکن ابد تک ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، دائمی عیش، ہمیشہ کی زندگی جہاں موت کو بھی موت آ جائے گی. تو یہ عظیم زندگی، یہ عظیم شرف جو انسان کو ملا ہے، اس کا اہل ثابت کرنا ہے. اہلیت ثابت کیسے کرنی ہے؟ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھ کر. اب یہ امتحان ہے جس میں انسان کو ڈال دیا گیا ہے. تو انسان کی سعادت، انسان کی کامرانی، انسان کی کامیابی اس بات میں ٹھہری کہ وہ یہ ثابت کر دے کہ وہ فی الواقع اہل ہے، اور شیطان کی کامیابی اس میں ٹھہری کہ وہ یہ ثابت کر دے کہ آپ نے بے جا اعتماد کیا تھا، مجھے بے جا ذلت میں ڈالا تھا، میں ہی صحیح تھا، میں فی الواقع ہر لحاظ سے برتر تھا، آپ کی یہ مخلوق اس قابل نہیں تھی. یہ ہے وہ امتحان اور کشمکش.
یا غم صاحب، ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ یہ جو مکالمہ ہے جس میں شیطان ایک طرح سے چیلنج کر رہا ہے اور اللہ جو ہیں پورے اعتماد سے, یعنی وہ تو خالق ہیں, اس چیلنج کو قبول کر رہے ہیں. اب جب انسان سرکشی کرتا ہے اور قرآن میں باقی مقامات پہ اللہ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں, تو کیا یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک جس طرح باپ کا مان ہوتا ہے اپنی اولاد سے کہ بھائی میں نے اس کو سب چیزیں دیں, نعمتیں دیں, شعور کا احساس دیا, تو اب یہ میری طرف ہی لوٹے گا, تو جب انسان نافرمانی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا غیب غضب اور غصہ آتا ہے, تو یہ اصل میں اسی مان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو دکھ پہنچتا ہے کہ بھائی یہ تو میرا بندہ تھا, کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے مجھے. ایسا ہی
نہیں, ظاہر ہے کہ یہ جتنی تعبیریں ہیں وہ ہم ذات خداوندی کے بارے میں استعمال نہیں کرتے, لیکن تصویر ٹھیک ہے. امام فراہی نے ایک مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی شخصیت کا نقشہ کھینچا ہے. میں نے وہ اقتباس القائد العیون القائد سے میزان میں نقل کیا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ ایک شخصیت کے طور پر ہنستا مسکراتا, غصے میں بھی آتا, ناراض بھی ہوتا محسوس ہوتا ہے. تو ایک ہستی کے طور پر ہمارے سامنے جو محبت کے ساتھ اور پھر یہ کہ وہ انتقام بھی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس میں شک نہیں ہے کہ ہم نے اعتماد مجروع کیا اگر ہم نے شیطان کی بات باری, اور یہی وہ مان ہے اللہ تعالیٰ کا جس کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے. اب اس نے کیا کہا؟ فرمایا تجھے مہلت ہے, انک من المنذرین. کالا فبما اغویتنی لاقودن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. بولا, اس نے کیا جواب دیا؟ بولا پھر اس لیے کہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا ہے. یہ دیکھیے, یہ اس میں بڑی حکمت کی چیزیں ہیں کہ جس وقت کہ ایک مقدمہ انسان قائم کر لیتا ہے تو وہ کہاں سے بات کرتا ہے, شیطان بھی مخلوق ہے. پھر اس لیے کہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا ہے, یہ بات کرنے سے پہلے اس نے اپنے آپ کو بری ذمہ کر دیا. پھر اس لیے کہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا, میں نے اس پر لکھا ہے, یعنی میں خود گمراہ نہیں ہوا بلکہ تو نے حکم ہی ایسا دیا تھا جس کا امتثال میرے لیے ممکن نہیں تھا. یعنی اصل میں معاملہ آپ کی طرف سے ہوا ہے, یہ کوئی حکم تھا دینے کا؟ یعنی نہ مجھے دیکھا, نہ میری خلقت دیکھی, نہ میرا مقام دیکھا, نہ میرا پس منظر دیکھا, اور مجھے ایک کم تر فروتر مخلوق کے سامنے جھکنے کے لیے کہہ دیا, بلکہ تو نے حکم ہی ایسا دیا تھا جس کا امتثال میرے لیے ممکن نہیں تھا. چنانچہ میں اگر گمراہ ہوا ہوں تو اس گمراہی پر معاذ اللہ تو نے مجھے مجبور کیا ہے, یعنی میں گمراہ نہیں ہوا. آگے کی آیات سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی اس بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک کھلی ہوئی سفیہانہ بات تھی جس کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہ تھی. یعنی بعض اوقات ایک بڑی ہی احمقانہ بات, احمقانہ تاویل, احمقانہ عذر, بلکہ عذر لنگ پیش کر دیا جاتا ہے تو اس کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. بداہتاً غلط ہے, اس لیے کہ پیچھے پوری طرح واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ اصل میں خلقت پر بڑائی کا احساس ہے جو باعث بنا ہے. پیچھے وہ پوری بات بیان ہو گئی ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر ایک گمراہ ہونے والا یا ایک سرکشی اختیار کرنے والا ساری بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف ڈال رہا ہے تو اس پر کوئی تبصرے کی ضرورت نہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ اس نے چیلنج کیا دیا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اب میں کیا کروں گا؟ لاقودن لہم صراطک المستقیم, اب میں بھی اولاد آدم کے لیے ضرور تیری سیدھی راہ پر گھات میں بیٹھوں گا. یعنی تیری سیدھی راہ کون سی ہے؟ توحید کی راہ. انسان جب اس حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے کہ اس کائنات کا تنہا خالق وہی ہے اور میں اس کا بندہ ہوں, توحید اصل میں ایک دو طرفہ احساس ہے. یہ بات کہ اس دنیا میں, اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں, کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں, کوئی خالق نہیں, وہی تنہا ہے, میرا رب وہی ہے, اور دوسری جانب یہ احساس کہ میں کیا ہوں؟ میں اس کا بندہ ہوں. تو بندگی کا احساس کس کی نسبت سے؟ اس کائنات کے رب, اس کائنات کے بادشاہ اور اس کائنات کے معبود کے حوالے سے. یہی معرفت الہی ہے. تو توحید صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ اللہ کو ایک مانیں, یہ اس کے ساتھ اس حقیقت کے اعتراف کا نام بھی ہے کہ میں اسی ایک اللہ کا بندہ ہوں. اسی سے یہ اخلاقی تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ اب میں بندگی اسی کی کروں گا اور اطاعت بھی اسی کی کروں گا. تو یہ بات جو ہے یہ توحید کو کامل کرتی ہے. اس سے توحید کی راہ مراد ہے, اس میں البیان کا نوٹ ہے, اس سے توحید کی راہ مراد ہے. یعنی کون سی راہ؟ صراط المستقیم. صراط مستقیم قرآن مجید میں توحید کی راہ ہے. جب آپ بھول بھلیاں میں الجھتے ہیں تو آپ دیکھیے کیا کیا تصورات قائم کرتے ہیں, کائنات کی خلقت کے بارے میں, اپنے وجود کے بارے میں, کائنات کے مقصد کے بارے میں. اگر یہ جاننا ہو تو ان راہوں کا مطالعہ کرے جو یا فلسفے نے اختیار کی یا صوفیوں نے اختیار کی, صوفیانہ مذاہب میں. تو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان کو کس بھول بھلیا میں ڈال دیا گیا ہے. اس میں جو سیدھی راہ ہے, عام طور پر جب دین کو بالکل اس طرح پیش کر دیا جائے جس طرح وہ قرآن میں بیان ہوا ہے, تو اس کے اوپر لوگوں کا تبصرہ یہ ہوتا ہے یہ بات بڑی سادہ سی ہو گئی. اس لیے کہ سیدھی راہ ہوتی بڑی سادہ سی, یعنی اس میں کوئی کج پیش نہیں ہوتے. لیکن جس وقت آپ دوسری راہوں پر جاتے ہیں تو پھر حرف نیشا نے حرف پیچا پیچو حرف نیشدار, اس میں پھر یہی چیزیں ہوتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر اسی طرح ٹیڑھی لکیریں کھینچ کے درمیان میں ایک لائن بنائی اور یہ کہا کہ یہ صراط مستقیم ہے, یہ سواؤ سبیل ہے زمین کے اوپر, تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ راہ سیدھی بھی ہے. اچھا, اس میں قرآن مجید کے ایک مقام پر بڑی ہی دل نواز تعبیر ہے کہ یہ جو رستہ ہے میں اس کے اوپر ہوں. یعنی یوں سمجھ لیجیے ایسے خدا کھڑا ہے سامنے, تو آپ اگر سیدھے راستے پر چلیں گے تو وہ توحید کی راہ ہے جو اللہ نے بتائی ہے, اس کو قرآن صراط مستقیم کہتا ہے. تو سورہ فاتحہ میں بھی ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, وہ بھی کیا ہے؟ توحید کی راہ. توحید بنیاد میں آ گئی تو اب اس کے اوپر سارا قصر صحیح تعمیر ہو جائے گا, ہر چیز ٹھیک آ جائے گی. تو اس سے توحید کی راہ مراد ہے. اور ابلیس نے یہ چیلنج اللہ تعالیٰ کو دیا ہے کہ وہ جنت الفردوس کے لیے صالحین, اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ صالحین کا انتخاب کر رہا ہے. صالحین عمل صالح کرنے والے, اچھا عمل کرنے والے لوگوں کا انتخاب کر رہا ہے. صالحین کے انتخاب کی اس اسکیم کو ناکام بنا دے گا جو انسان کی تخلیق سے اللہ کے پیش نظر ہے. یعنی اب جو کشمکش ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر سے اپنی جنت کے لیے صالحین کا یا نفوس زکیہ کا, پاکیزہ نفوس کا انتخاب کر رہا ہے. جتنا کوئی زیادہ پاکیزہ ہے اسی درجے میں وہ خدا کی جنت میں چلا جائے گا, اور اس اسکیم کو ابلیس ناکام بنانے پر تلا ہوا ہے. یہ اس کا چیلنج ہے جو انسان کی تخلیق سے اللہ کے پیش نظر ہے. استاد امام لکھتے ہیں انسان کی فطرت, یہ بڑا اہم اقتباس ہے, انسان کی فطرت اور خدا میں براہ راست ربط ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور انسان کا معاملہ, اگر آپ انسان کی فطرت کے لحاظ سے دیکھیں, اپنی خلقت کے لحاظ سے, اپنے جسم کے لحاظ سے, تو ہم یہاں پڑے ہوئے ہیں, لیکن ہماری فطرت میں اور خدا میں ایک براہ راست تعلق ہے. اس تعلق کی کیا صورت ہے؟ فطرت کی راہ میں غیر فطری کج پیچ نہ پیدا کر دیے جائیں تو انسان توحید کے سوا اور کوئی راہ نہیں اختیار کر سکتا. یعنی یہ اصل میں ہمارے ماحول, ہمارے گرد و پیش میں جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ کہیں کہیں بھٹکانے کا باعث بن جاتا ہے. ورنہ اگر انسان کو بالکل ٹھیک چھوڑ دیا جائے کہ وہ اپنی راہ خود تلاش کرے تو وہ توحیدی پر آئے گا. یعنی اس کے لیے اور کوئی راستہ ہی موجود نہیں ہے, سیدھا اپنے پروردگار تک پہنچے گا. اس وجہ سے توحید کو قرآن میں بھی اور دوسرے آسمانی صحیفوں میں بھی صراط مستقیم سے تعبیر فرمایا گیا ہے. یعنی یہ تعبیر کیوں اختیار کی گئی ہے؟ اس لیے کہ انسان کو اگر کج پیچ میں نہ ڈالا جائے, بھول بھلیاں میں نہ ڈالا جائے, فلسفوں میں مبتلا نہ کیا جائے, گرد و پیش میں مذہب کی غلط تعبیریں اس کا احاطہ نہ کیے ہوئے ہوں, مذہب کو, مذہبی افکار کو مسخ کر کے کاہنوں اور پادریوں کے سپرد نہ کر دیا جائے, تو جو سیدھی راہ انسان کے لیے ہے وہ بڑی سادہ سی ہے. اسی وجہ سے مذہب کی تعلیم کا جب قرآن خلاصہ بیان کرتا ہے تو دو لفظ کیا کہ ختم کر دیتا ہے, تم پروردگار کے بندے ہو, مجھ سے ایک دن ملنا ہے اچھے عمل کی بنیاد پر. تو یہ کتنی سادہ بات ہے, یہی صراط مستقیم ہے. تو یہ صراط مستقیم, جب تک انسان اس راہ پر قائم رہتا ہے اس وقت تک وہ سست رو اور آبلا پا ہو کر بھی روح بمنزل رہتا ہے. یعنی قدم سست ہو سکتے ہیں پاؤں میں چھالے پڑ سکتے ہیں لیکن منزل کھوٹی نہیں ہوتی، روپ منزل رہتا ہے، اس وجہ سے دیر سویل منزل پر پہنچ ہی جاتا ہے، جلدی پہنچ جائے گا یا دیر سے پہنچے گا. برعکس اس کے اگر وہ شرک کے کسی موڑ کی طرف مڑ جائے تو اصل منزل سے روح گرداں ہو جاتا ہے، اور پھر جتنے قدم وہ آگے بڑھتا ہے اس کا سفر کسی ضلال بعید ہی کی راہ میں ہوتا ہے. صراط مستقیم کے مقابلے میں کیا ہے؟ ضلال بعید، دور کی گمراہی. یہ اقتباس ابھی اپنے اندر بہت سے دوسرے پہلو بھی رکھتا ہے، اس کو ہم زیادہ تفصیل کے ساتھ اگلی نشست میں پڑھیں گے. اقول و قولی حاضر، وستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.